سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 25 اپریل سن 2003 مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں موجودہ حالات میں قرآن حکیم کا امید افزا پیغام کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. آمين يا رب العالمين. حضرات پچھلے 2-3 مہینوں سے جو موضوعات ان اجتماعات جمعہ میں زیر بحث ہیں زیر گفتگو ہیں میں چاہوں گا کہ ایک ترتیب سے ان کا ذکر کر دوں اور پھر سورہ زمر کا ایک رکوع میں نے منتخب کیا ہے آج کے لیے، اس کا کیا ربط ہے وہ بھی انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. دیکھیے، ہم نے بات شروع کی تھی کہ یہ حالات کیوں ہیں اس امت پر، یہ جو وقت دعا آن پڑا ہے امت پہ، تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، یہ کیوں ہے؟ برق صرف مسلمانوں پر ہی کیوں گر رہی ہے؟ رحمتیں جو ہیں وہ اغیار کے کاشانوں پر کیوں ہیں؟ یہ سوال جو ہے وہ ہر لمحہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اور زیادہ گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے. افغانستان کے بعد سقوط عراق ہوا، اب کس کی باری ہے؟ پہلے کہا گیا تھا کہ شام کی باری ہے، اب ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، ایران کی باری ہے. پاکستان کی باری ہے یا نہیں ہے، اس پر گفتگو بعد میں ہوگی، لیکن یہ کہ وہ کب آ جائے اس کا کسی کو نہیں معلوم. تو ہر دن جو گزر رہا ہے، ہر لمحہ جو گزر رہا ہے، اس میں یہ سوال اور زیادہ گمبھیر بنتا جا رہا ہے کہ یہ کیوں ہے سب کچھ؟ سب کچھ اللہ کے نام لیواؤں کے ساتھ ہو رہا ہے، توحید کے علمبرداروں کے ساتھ ہو رہا ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ جو شعر میں نے آپ کو سنایا تھا پچھلی مرتبہ اقبال کا، کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. تو یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی. اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ امریکی عزائم، جارحانہ عزائم، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جنگل کا قانون، امریکہ کے جو اپنے عزائم ہیں سو ہیں، لیکن وہ کسی اور کے ایجنڈے پر بھی کام کر رہا ہے. اس کی رگے جان جو ہے وہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے، اس کے سر پر کوئی اور آسیب مسلط ہے جس نے اسے پاگل کیا ہوا ہے. اس کا اپنا ایک ایجنڈا ہے. وہ ساری گفتگو بھی ہو گئی کہ یہود کے عزائم کیا ہیں، اور وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کھل رہے ہیں. اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا قیام جو ہے اصل میں امریکہ نے جو کچھ بھی کیا ہے اسی کے لیے راہ ہموار کی ہے. بہانے کچھ بھی ہوں لیکن اصل مقصد وہ ہے، اور یہ اسرائیل جو ہے اسی کا ایجنڈا ہے جس کی تکمیل کے لیے لٹا پین ہے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش. لیکن یہ تو ان کا معاملہ تھا، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک سنت ہے، اس کا ضابطہ ہے، اس کا قانون ہے. جس قوم کو، جس امت کو وہ اپنا نمائندہ بناتا ہے، اس پر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے اللہ کی نمائندہ امت جو ہے اس روح ارضی پر، یہ امت مسلمہ ہے، جسے کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس کے ذمے کچھ ڈیوٹی تھی، ایک اسائنمنٹ تھی، ایک مشن تھا، جو ہدایت، جو روشنی، جو نور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو ملا تھا، اور دین کی گواہی جیسے آپ نے دی تھی، اب آگے اس ہدایت کو، اس نور کو عام کرنا اور بقیہ نوع انسانی کے سامنے دین کی گواہی دینا قول سے، عمل سے، اب یہ اس امت کی فرض منصبی ہے. اگر اس فرض منصبی کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی، دین سے غداری ہوگی، اللہ سے بدعہدی ہوگی، تو بقیہ اقوام کا معاملہ تو ہوگا آخرت میں. مسلمانوں کو اس دنیا میں بھی اس بدعملی کی سزا مل کر رہتی ہے. اخروی سزا الگ ہے، وہ محاسبہ الگ ہے. ایک نقد سزا ہے جو دنیا میں مسلمان اقوام کو، مسلمان امتوں کو ملتی ہے اگر وہ دین سے بے وفائی کریں اور اپنا جو فرض منصبی جو انہیں سونپا گیا تھا اس کو ادا نہ کریں. اس کی مثال سابقہ امت یہود، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی، جیسے ہی فضیلت اس امت کو اس وقت ہے، تاریخ میں 2000 سال ایسے گزرے ہیں کہ یہ فضیلت بنی اسرائیل کو حاصل ہے، لیکن دین سے بے وفائی، اللہ سے بدعہدی کی سزا ان کو ملی، اس دنیا میں بھی ذلت اور مسکرت مسلط کر دی گئی، کم ہمتی کا عذاب، بے بسی جو آج مسلمانوں پر طاری ہے، یہ ہے مسکنت، یہ سزا ان پر مسلط کر دی گئی تھی. اور حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی مرتبہ جو میں نے آپ کو سنائی ہے احادیث، کہ اگر امت اس فرض کو چھوڑ دے گی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ایک عذاب اس امت پر مسلط کرے گا، اور پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعا نہیں سنے گا. تو اس امت کو تو اس کی بدعہدیوں کی اور بے عملیوں کی سزا مل رہی ہے. کس کے ہاتھوں مل رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک ضابطہ ہے، وہ ایک راندہ درگاہ سابقہ امت کے ہاتھوں اس امت کو ہے سزا دلوا رہا ہے اس وقت. تو ہمیں تو دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کیا کوتاہی ہوئی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہمارے شامل حال نہیں ہے، کیوں ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی. اس پہلو سے پھر ہم نے گفتگو شروع کی کہ اس کے لیے طریقہ کیا ہے. اجتماعی توبہ، امت کی مجموعی حالت تب بدلے گی جب پوری امت جو ہے اس کا ایک بڑا حصہ اجتماعی توبہ کرے، سابقہ جو بھی غلطیاں ہیں ان پر اللہ کی جناب میں رجوع کرے، پشیمانی کے ساتھ تائب ہو، استغفار کرے، توبہ کرے، اور آئندہ کے لیے ان کی کمپنسیشن کے لیے جو ذمہ داری امت پر ڈالی گئی تھی، شہادت اور الناس کی، امر بالمعروف کی، نہی عن المنکر کی، اس کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہو جائے. غلبہ اور اقامت دین کی جدوجہد کرے گی تو یہ اللہ کی مدد کی مستحق بن جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اہل ایمان تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کسی دھوکے میں نہ رہنا، یہ ہمارا قانون ہے. مدد اللہ کی آ سکتی ہے، اب بھی آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے فضائے بدر پیدا کرنی ہوگی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. اور وہ کیا تھی؟ مشن ایک تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا، دین کو غالب و قائم کرنا ہے. اس کے لیے چاہے جانے دینی پڑے، خون کا نذرانہ دینا پڑے، رات دن ایک کرنا پڑے، جو کچھ بھی ہو، لیکن نصرت دین، دین کو قائم و غالب کرنے کی جدوجہد، یہ اگر تم کرو گے تو اللہ کی مدد اب بھی آئے گی. اسی ضمن میں پھر ہم نے سورہ آل عمران کی 3 آیات کا مطالعہ کیا، جس میں ایک بڑا جامع لائحہ عمل دیا گیا، 6 نکاتی لائحہ عمل. اگر اس امت کو ہوش آ جائے تو اب کرنا کیا ہے، کیسے کام کرنا ہے؟ 6 نکاتی لائحہ عمل. سب سے پہلے یہ ہے کہ افراد امت کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے. اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے. مانتے ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، آخرت بھی ہونی ہے، اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان کا اسوہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن مجید کے ہم حامل ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس میں صراط مستقیم کی رہنمائی کی گئی ہے، قیامت تک آنے والے معاملات کا حل موجود ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، عملی سبق ہے، یہ سب کچھ مانتے ہو، لیکن عملاً کیا ہے معاملہ؟ نہ رسول کے اسوے سے کوئی سروکار ہے، نہ قرآن کی ہدایت سے کوئی ہمیں لگاؤ ہے، اس سے شغف ہے، یا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. بلکہ ہم نے اپنا قبلہ بنایا ہے واشنگٹن کو، ہم نے ثقافتی اور تہذیبی اعتبار سے بھی اپنا قبلہ اس مغرب کو بنایا ہے جو ہمارے اصل قبلے سے بیونڈ ہے. اس کو بائی پاس کر کے ہم ادھر گئے ہیں. ہم تو چلیں گے اس طور سے جیسے یورپ کا معاشرہ ہے, جو اقدار وہاں ہیں وہ ہمارے ہاں ہونی چاہیے, تہذیب کی روشنی تو وہاں ہے. اگر وہاں پر ستر و حجاب کا معاملہ نہیں ہے تو ہم کیسے کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ کتنی تاکید کی ہو اسلام کا نظام معاشرت کچھ ہوتا پھرے, قرآن کی ہدایات کچھ اور ہو, ہمارے لیے تو رہنمائی جو ہے وہ ہے, وہ ویسٹ, وہ یورپ, وہ امریکہ. کلچر کے لیے تو ہم وہاں دیکھیں گے. اقبال نے اس پر بھی بڑی پیاری پھپتی چس کی تھی, یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے. یہ بڑا پیارا طنز ہے, حریم مغرب کے یہ زائر ہیں, یہ طواف کر رہے ہیں جو مغربی اقدار ہیں یورپین, اسے کعبہ بنا کر اس کے گرد طواف کرنے والے یہ لوگ. یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے, ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناآشنا رہے ہیں. اگر اللہ سے اور رسول سے تعلق نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ حریم مغرب کے جو زائر ہیں یہ ہمارے رہنما نہیں ہو سکتے, یہی ہیں جو شیطان کے اعلی کار ہیں, جو اس امت کو صراط مستقیم کی پٹڑی سے اتارنے والے ہیں. تو یہ ہے معاملہ کہ ہم سب سے پہلے اپنا معاملہ درست کریں, اللہ کا تقویٰ, اللہ کے احکامات پر عمل. جو تفصیلی اسوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہی ہمارے سامنے ایک نمونے کے طور پر ہو اور ہم اسی کو فالو کریں. اور قرآن نے جو ہدایت دی ہے, الہدا قرآن ہے, اس کی پیروی کریں, اس کو فالو کریں, اسے اپنا امام اور رہنما بنائیں. یہ ہے سب سے پہلے انفرادی طور پر ہر شخص اللہ کا تقویٰ اختیار کرے, اور پھر یہ افراد امت جڑ جائیں, مل جل کر قرآن کو مضبوطی سے تھامیں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, یہ مل کر اس طریقے سے ایک ہو جائیں گے, یکجان ہوں گے, ان میں اتحاد ہوگا, اور پھر ان کا قبلہ بھی درست رہے گا, اللہ سے تعلق رہے گا, قرآن کی رسی کو تھاما ہوا. اور اسی کو اگر اس کا کانورس لے لیں, اگر اس رسی کو چھوڑ دیا تو آپس میں بھی انتشار, افتراق, فرقہ واریت, اور پھر یہ کہ اصل رستے سے ہٹ جائیں گے. اصل دین وہ ایک طرف رہ جائے گا, اور بدعات اور رسومات اور فروعات کے اندر اختلاف, سارا نزاع, سارا جھگڑا, ساری بحث, جیسے شاید اصل کل دین ہے ہی ان چیزوں کے اندر جو فروعی بحثیں ہیں, اسی کے اندر الجھ کر رہ جائیں گے. اور یہ عملاً یہی ہوا. اور پھر اس کے بعد تیسرا نقطہ جو تھا, اس کے اندر بھی تین نکات شامل ہیں. ایک جماعت تو تم میں سے ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے, قرآن کی دعوت دے, دین کی طرف بلائے, لوگوں کو اللہ کی طرف, اس کے کلام کی طرف, اس کے دین کی طرف بلائے, اور امر بالمعروف کرے, نہیں عن المنکر کرے, نیکیوں کا حکم دے, برائیوں سے منع کرے, روکے. تو فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. امت میں سے جو لوگ اس راستے کو اختیار کریں گے, اصل میں فلاح کی ضمانت انہیں دی ہے قرآن نے, اس لیے کہ امت قائم ہی اس لیے کی گئی تھی. یہ تو پوری دنیا کو خیر کی طرف بلانے والی ہے, یہ تو پوری دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عالم بلند کرنے والی ہے. جو لوگ اس کام کو کریں گے اس امت میں سے, وہ ہوں گے فلاح پانے والے. یہ ہے سے نکاتی رائے عمل جو ہمارے سامنے آیا. اور اسی میں پھر ہم نے یہ بات بھی کی, یہ بحث بھی آئی, قرآن مجید نے نہی عن المنکر کو بہت اہمیت دی ہے, اور احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے. مسلمان قوموں میں, مسلمان امتوں میں زوال کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے کہ جب نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا جائے. لوگ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے اور خاموش رہتے ہیں. شروع شروع میں جیسے کہ ہم نے حدیث پڑھی تھی, بنی اسرائیل کے علماء نے یہ کام کیا, جب دیکھا کہ لوگ معصیت میں, گناہوں میں, ملوث ہوئے، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا، انہیں منع کرتے رہے، کوشش کرتے رہے انہیں باز رکھنے کی، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے منع کرنا چھوڑ دیا اور پھر وہ انہی کے رنگ میں رنگ گئے، اور پھر معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ زوال اور انحطاط سے دوچار ہوا۔ چنانچہ قرآن نے معین کیا کہ علماء کا، اہل اللہ کا، دینی جماعتوں کا اصل کام نہیں یعنی منکر ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، یہ بنی اسرائیل کے علماء اور ان کے صوفیاء کیوں نہیں روکتے رہے اپنی قوم کو جھوٹ بات کہنے سے اور حرام خوری سے؟ یہ کام انہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کام کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ نتیجہ سامنے، پھر وہ عذاب آیا پوری قوم پر، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہی عذاب آج ہم پر بھی مسلط ہے۔ پھر آخری بحث جو ہم نے اس ضمن میں کی ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ نہی عن المنکر کا اصل طریقہ کیا ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ ترین درجہ تو یہ ہے کہ انسان منکر کو دیکھے تو قوت سے اس کو روکے، من رآ منکم منکرًا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ کا استعمال کرے، قوت کا استعمال کرے۔ اور کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ صرف دل میں کڑھن محسوس کرے، اس کے سینے میں ایک اضطراب ہو کہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر ایمان اس کے دل میں رائی کے برابر بھی موجود نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ چاہے اپنی جگہ وہ بہت نمازی حاجی ہو، تہجد گزار ہو، لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ہے غیرت و حمیت دین کے حوالے سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے کہ ایمان اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں۔ اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ ہوا ہاتھ سے منع کرنا، قوت سے روکنا منکرات کو، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس پر گفتگو ہوئی تھی پچھلے جمعے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سوچ یہ ہے کہ ٹھیک ہے باہر راہ چلتے ہم دیکھیں کوئی برائی ہو رہی ہے اور وہیں پر جو ہے وہ لٹ کا استعمال کریں، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزدہ چاک اس کا سر پھاڑ دیں یا اپنا سر پھڑوا دیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ یا دوسری انتہا یہ ہے کہ ایک سوچ کہ نہیں، اس میں کوئی اونچے اور نچلے درجے کی بات نہیں ہے، جو انسان جن حالات میں ہے اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے قوت و اختیار دیا تو وہ قوت و اختیار کو استعمال کرے، نہیں دیا ہوا تو ٹھیک ہے دل میں ہی برا جانے۔ اس کے لیے کوئی ایفرٹ کرنا اور اس قوت و اختیار کو حاصل کرنے کے لیے کوئی جدوجہد کرنا کہ میں برائیوں کے اس سیلاب کے آگے بند باندھ سکوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سوچ یہ بھی ہے، یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں اور دونوں راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ملتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دینی فریضہ ہے، اور اس دینی فریضے کو کس طرح سر انجام دینا ہے، کس طور سے ادا کرنا ہے، اس کے لیے رہنمائی ہمیں سیرت رسول سے لینی ہوگی، اپنی عقل سے نہیں۔ وہاں کیا ہے؟ جب تک قوت نہیں تھی پوری استقامت کے ساتھ زبان سے برا کہتے رہے، نہیں یعنی منکر باللسان، ان بتوں میں کچھ نہیں رکھا، انہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے، یہ صرف نام ہے جو تم نے گھڑ لیے، ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں، یہ تو ایک مکھی تک کو پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی کی تخلیق تو بڑی دور کی بات ہے، جو حلوے مانڈے ان کے سامنے رکھتے ہو تم، اگر مکھی ان میں سے ان کا کچھ حق مار لے تو اپنا حق بھی واپس نہیں لے سکتے، اتنے بے بس اور لاچار، اور ان کے آگے سر ٹیکتے ہو۔ اب اس پر مار پڑے، سختی آئے، اس کو برداشت کرو، لیکن زبان سے کہتے رہو، اپنے ہاتھ بندے رکھو، ابھی یہاں پر جو ہے نہیں منکر بالید کا موقع نہیں ہے، جب تک قوت فراہم نہ ہو جائے،
کفو ایدیاکم، ہاتھ بندے رکھو. اسی بیت اللہ میں جہاں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی پورے مکی دور کے دوران وہیں پر نماز پڑھتے رہے. بعد میں ایک موقع پر جب مشرکین نے حالات زیادہ مشکل بنا دیے تھے تو پھر دار ارقم میں جا کر جو ہے وہاں پر جمع ہوتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں، اور وہاں پر عمرہ ادا کیا ہے آپ نے صحابہ کرام کی معیت میں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس وقت بھی اس بیت اللہ میں بت موجود تھے. ہاتھ کا استعمال کب ہوا بتوں کو توڑنے کے حوالے سے؟ جب مکہ فتح ہو گیا، وہ جو جد و جہد تھی وہ پیسو ریزسٹنس سے ہو کر گزرتی ہوئی ایکٹیو ریزسٹنس اور مسلح تصادم کے مرحلے کو پہنچی. اللہ تعالیٰ نے اتنے آوان و انصار فراہم کر دیے، ایک مضبوط جماعت وجود میں آ گئی کہ اب کفر کو چیلنج کیا گیا، للکارا گیا. اور پھر جب کفر اپنی پوری قوت کے ساتھ نکلا ہے تو پھر اب تصادم کا آغاز ہوا غزوہ بدر سے، سن 2 ہجری سے. اور وہ تصادم اپنے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا بالآخر فیصلہ کن فتح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 8 میں ہوئی ہے. اور وہ جو ائمت الکفر تھے اور ان کا جو گڑھ تھا بیت اللہ مکہ، جس کے بارے میں ام القرا کے الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں، ام القرا بستیوں کی ماں، وہ مرکزی شہر، اس پر جب مسلمانوں کا قبضہ ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دی ہے اور اب ایک فیصلہ کن پوزیشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تب پہلا کام یہ کیا کہ ان بتوں کو توڑا ہے مکے میں داخل ہو کر. یہ ہے منہج نبوی، پہلے جماعت فراہم کرو. اور وہ افراد کون ہوں جو خود تقوی اختیار کر چکے ہوں، جنہوں نے اللہ کی رسی کو قرآن کو تھاما ہوا ہو، اپنی ذات پر اور اپنے گھر میں شریعت کا نفاذ جو ہے وہ کر رہے ہوں، اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہوں ممکن حد تک. اور پھر ایسے افراد جمع ہو جائیں، ان کی تنظیم ہے، ان کی تربیت ہے، ان کو اس قوت کو بڑھانا ہے، اسی قرآن کی دعوت کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرنا ہے، انہیں ان کے فرائض دینی جو ہے یاد دلانے ہیں، ان کا شعور اجاگر کرنا ہے کہ کہاں سوئے ہوئے ہو، مسلمان ہو تو یہ ذمہ داریاں قرآن بتا رہا ہے. اور اس کے ذریعے جو لوگ جمع ہوں پھر وہ ایک مضبوط کوڑا بنے اور وہ کوڑا پھر باطل کی پیٹ پر برسے. یہ ہے نہی عن المنکر بالید کا نبوی طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اور پھر منکرات کے آگے جو ہے وہ پھر جو اس سیلاب کے آگے جو رکاوٹ آئی ہے، جو بند باندھا تو وہ بڑا پائیدار بند، پھر پورا معاشرہ بدل گیا. تو یہ تھا وہ یہ بحثیں تھیں جو الحمدللہ کی جن سے ہم گزر چکے ہیں. آج میں نے سورہ زمر کے ایک رکوع کا انتخاب کیا ہے، وہ ہماری اس بحث کے تتمے کی حیثیت ہے اس کی، یا زمیمے کی حیثیت کہیے. کہ اگر یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی تو ایک رکاوٹ دل میں محسوس ہوتی ہے انسان کے، کہ میں نے اپنی سابقہ زندگی میں تو بڑے گناہ کیے ہیں، صغیرہ بھی ہیں کبیرہ بھی ہیں، ساری زندگی گناہوں میں معصیت میں بسر ہوئی ہے، کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ دینی فرائض کیا ہیں، نماز بھی جو ہے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، اللہ کے احکامات جو ہیں وہ توڑتا رہا ہوں صبح شام، اب میری بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک رکاوٹ ہوتی ہے. بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میں اتنا دور جا چکا ہوں گناہوں میں معصیت میں کہ اب شاید واپسی کا جو ہے کوئی امکان نہیں رہا. اسی قسم کی صورتحال درپیش ہوئی تھی مکے میں. کچھ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ بات تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بالکل صحیح ہے، دل کو لگتی ہے، لیکن ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں اور اتنے جرائم کا ارتکاب کیا ہے کہ ہمارے لیے تو شاید کوئی بخشش اور مغفرت کا کوئی اب امکان نہیں ہے. سٹارٹنگ پوائنٹ تو یہ ہے نا. معلوم ہو کہ سابقہ کتنی بھی کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں، اگر ان کی بخشش کا امکان ہے تبھی اصلاح کا مادہ جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہوگا، تبھی وہ مائل ہوگا اپنی اصلاح کے لیے، ورنہ وہ گناہوں میں ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایسے ہی لوگوں کی غلط فہمی دور کی گئی ہے، اور یہ بڑی عظیم آیت ہے قرآن مجید کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے میں قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت یہی ہے، گناہگاروں کے لیے جس میں ایک روشنی کی کرن ہے، امید کا پیغام ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، جو آج تک گناہوں کی دلدل میں غرق رہے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخش دے گا، انه هو الغفور الرحیم، یقینا وہ انتہائی بخشنے والا نہایت مہربان۔ بڑے سے بڑا گناہ، شرک کرتے رہے ساری عمر، لیکن جب تک موت کے واضح آثار شروع نہیں ہو جاتے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگرچہ اس آیت میں لفظ توبہ کا ذکر بھی نہیں ہے کہ توبہ کرو تو اللہ بخش دے گا، کیٹیگوریکلی فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دے گا۔ لیکن قرآن مجید کی اور آیات کے حوالے سے اور اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس کے ساتھ جب اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو وہ غفور ہے، رحیم ہے، وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بخش دیتا ہے، بخش سکتا ہے، اس کا ہاتھ کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اس کی مغفرت اور بخشش کا حقدار بننے کے لیے کہ بھی کچھ تقاضے ہیں، کچھ تو تمہیں بھی کرنا ہوگا۔ جو طالب ہدایت ہو اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے، زبردستی کسی کو لا کر ہدایت کے رستے پر نہیں لے آتا، یہ اس کی سنت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دل میں کوئی پشیمانی تو ہو، کوئی عمل کی اصلاح کا ارادہ تو ہو، کوئی ندامت تو ہو، وہ بات آئے گی آگے۔ لیکن یہ آیت اپنی جگہ بہت خوبصورت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا۔ الفاظ پر غور کیجئے کہ جو لوگ ساری عمر گناہوں میں معصیت کی دلدل میں غرق رہے ہیں ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، آخر تو اللہ ہی کے بندے ہیں، الخلق و عیاد اللہ، خالق تو وہی ہے، اسی نے پیدا کیا انسان کو، اسی نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسی کی سلسلہ تخلیق کا یہ نقطہ عروج ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ تو جانوروں پر رحم کرنا بھی اس کی نگاہ میں بڑی اونچی شے ہے، تو انسانوں کا معاملہ، تو میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا۔ یہاں پر یہ الفاظ بھی بڑے قابل توجہ ہیں، خود اپنی جان پر ظلم ڈھانا، یعنی کوئی گناہ، کوئی معصیت، کوئی جرم جب انسان اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اصل میں سب سے بڑھ کر وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا وبال تو اس کو بھگتنا ہے، حساب تو اسے دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو کوئی گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے وہ اپنی ہی روحانی اور اخلاقی ترقی کے رستے بند کر رہا ہے، وہ گویا جس اشرف المخلوقات، جس اعلی مقام پر، احسن تقویم پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کی طرف اٹھنے کی بجائے اسفل سافلین کی طرف جو ہے اس کا رخ ہے۔ اس کا رخ جو ہے وہ بہیمیت کی طرف ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے ہر گناہ ہر معصیت خود انسان اس کا ارتکاب کر کے نقصان اپنا کر رہا ہے، اپنی جان پر سب سے بڑھ کر ظلم ڈھا رہا ہے، کسی اور پر ظلم ہے تو وہ الگ بات ہے، وہ ثانوی درجے میں پرائمریلی یہ ظلم وہ خود اپنے اوپر کر رہا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر ایسا ہوا ہے کہ سابقہ زندگی گناہوں ہی میں گزری ہے، معصیت ہی کی دلدل میں غرق رہے ہیں پوری زندگی، شرک اور گناہ کبیرہ ہر قسم کے کرتے رہے ہیں، تب بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کو اختیار ہے اور وہ غفور ہے، وہ بخش دے گا تمام گناہ، وہ انتہائی بخشنے والا ہے مہربان۔ سورہ زمر سے اگلی سورت جو ہے سورہ مومن ہے، اس کا آغاز بھی بڑا پیارا ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب، اللہ تعالی کی صفات کا ذکر ہے، وہ گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا، بخشنے والا اور توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، یہ اس کی شان۔ تو ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ لیکن اب اس کا دوسرا حصہ آ رہا ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بخش دے گا، لیکن کچھ تو تمہیں بھی اپنی ورت شو کرنی ہوگی نا۔ جیسے سورہ بقرہ میں وہ جو رکوع ہے جس میں روزے کے احکامات اور حکمت کا ذکر ہے، وہاں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے نبی میرے بندوں سے فرما دیجئے، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اس میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں رشوت پیش کرو تو جو ہے سنوائی ہوگی بارگاہ رب العزت میں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ لیکن آگے کیا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ بھی میرا کہنا مانے، اللہ سے یہ توقع کریں کہ وہ تو ہماری تمام گناہ بخش دے گا، ہماری ہر دعا سنے گا، اور ہم اللہ کے احکامات پر کان دھرنے کو بھی تیار نہ ہوں بلکہ اس کے احکامات کو پاؤں تلے روندنے پر تل جائیں، ایسے بات نہیں بنے گی۔ یہ تعلق دو طرفہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا، اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی جگہ غفور ہے، مہربان ہے، بخشنے والا ہے، اور وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بخش دے گا۔ لیکن دوسرا پہلو ہے کہ تمہارے اینڈ پر تمہیں کیا رول ادا کرنا ہے، اس بخشش کا استحقاق تمہیں بھی ثابت کرنا ہوگا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور رجوع کرو اپنے رب کی جانب، اپنے چہرے کو، رخ کو پھیر لو اپنے رب کی جانب، یہی اصل میں توبہ ہے۔ توبہ کیا ہے، واپس پلٹنا، رجوع کرنا، انابت الی اللہ، ابھی تک رخ کسی اور طرف تھا، نفسانی خواہشات ہیں، کسی نے اپنے نفس ہی کو جو ہے اپنا خدا بنا رکھا ہے، کسی نے اپنے مال و دولت و دنیاوی کو خدا کا درجہ دے رکھا ہے، اب رخ کرو اللہ کی طرف، متوجہ ہو جاؤ اللہ کی جانب، اب اپنا قبلہ درست کر لو، اور یہ رجوع ہوگا سابقہ گناہوں پر پشیمانی، ندامت، خجالت کے جذبات کے ساتھ، یہ ہے شرط اول۔ اب یہاں سے قبلہ درست ہوا، اور قبلہ درست ہوگا تو اس کے بعد اب صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ، اس کے لیے الفاظ کیا ہیں، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو، سر تسلیم خم کر دو، کیا مطلب ہے اس کا؟ جو حکم آئے سر آنکھوں پر، مقدم ترین اللہ کا حکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ تمہاری زندگی میں مقدم ترین ہونے چاہیے. یہ ہے عمل کی اصلاح، اور صراط مستقیم اسی کا نام ہے. اس رستے پر پڑ جاؤ، یہ ہے راستہ، یہ ہے شاہراہ. من قبل ان یکم العذاب، اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے، تم مدا تم سرون، اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اگر اللہ کی طرف سے آخری عذاب آ جائے جیسے کہ رسولوں کی اقوام پر آتا رہا، تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا دستور ہے، جس قوم کی طرف اللہ تعالی رسول کو بھیجتا ہے، وہ قوم اگر رسول کی بات کو نہ مانے، بحیثیت مجموعی رد کر دے قوم کا بڑا حصہ، تو دنیا میں بھی اس پر عذاب ہلاکت آتا. اور جب اس عذاب کے آثار شروع ہو جائیں تو پھر اس وقت کی توبہ اللہ کیا قبول نہیں ہوتی، سوائے ایک استثناء ہے، ایک ایکسپشن ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ قوم یونس کا معاملہ. فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا. ایک ایکسپشن ہے کہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے اور اللہ تعالی نے اس قوم کی توبہ کو قبول کر لیا. واحد مثال، موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، میں عرض کر چکا ہوں اس کے اسباب کیا تھے. بہرحال وہ رستہ ابھی بھی کھلا ہے. فرمایا اس سے پہلے پہلے اپنا قبلہ درست کر لو، توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور سر تسلیم خم کر دو. ہر حکم اللہ کا تمہارے لیے واجب الاطاعت ہے، مقدم ترین ہے کہ اس کی اطاعت کرو. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پیروی کرو اس بہترین شے کی جو اللہ تعالی نے نازل فرمائی، جو تمہارے رب نے نازل کی ہے تمہاری جانب. یہ قرآن کس لیے اترا ہے؟ اٹھا کر ریشمی جزدان میں اور لپیٹ کر غلافوں میں اس کو رکھ دیا جائے. ایک زمانہ تھا کہ گھروں میں لوگ تلاوت کیا کرتے تھے صبح کے وقت، بڑے بوڑھے بچے سب، کم سے کم بغیر سوچے سمجھے بھی تلاوت، اس کے ثواب اپنی جگہ ہے، اس میں کیا شک ہے. لیکن اب اس کا دور بھی گزر چکا ہے، الا ماشاءاللہ کہیں کہیں ہوگا. اب تو قرآن کو کھولا جاتا ہے صرف اس وقت کہ جب مردے کو ایصال ثواب مقصود ہو، خود ثواب کا حصول بھی پیش نظر نہیں ہے، مرنے والے کے لیے ثواب پہنچانا ہے، لہذا قرآن کو پڑھا جا رہا ہے. کسی کا مرثیہ کہا تھا اقبال نے، با آتش ترا کارے جزی نیز کے از یاسی نے او آسان بے میری. اے مسلمان، تجھے اس قرآن سے اب کوئی سروکار نہیں رہا سوائے اس کے کہ مرتے ہوئے شخص کو یاسین پڑھ کر سنا دے. اور اب اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ اس کی بھی شاید نوبت نہیں آتی، مرنے کے بعد البتہ ایصال ثواب کے لیے ایک پارا جس طریقے سے بھی صحیح غلط پڑھ کے فارغ ہونا، یہ ایک مقصود تو ہوتا ہے، یہ ایک مصرف رہ گیا قرآن مجید کا. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، وہ جو توبہ ہے اس کی ایک شرط یہ بھی ہے، اللہ تعالی گناہوں کو بخشے گا لیکن اس کی رحمت کا استحقاق، اس کی مغفرت کا مستحق بننے کے لیے یہ راستہ ہے. پیروی کرو اس بہترین کلام کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے. یہ کتاب ہدایت ہے، الہدا ہے، اسی کے لیے ہم نماز کی ہر رکعت میں آج بھی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار رہنمائی عطا فرما، ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی. ہر رکعت میں نماز کی جو ہے یہ شامل ہے، اور یہ دعا ہم کر رہے ہیں مسلسل. اس دعا کے جواب میں یہ پورا قرآن اللہ نے عطا فرما دیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے ہدایت، الہدا. دعا مانگ رہے ہیں لیکن جو چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کو اٹھا کے ہم نے مستقل بند کر کے رکھا ہوا، اسے کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ ہے انتہائی مذہب کا خیز طرز عمل جو ہمارا ہے اس قرآن مجید کے ساتھ. تو وتبعوا، اس کو فالو کرو، اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اسے اپنا امام اور رہنما بناؤ، خواہ انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی زندگی، وہ سب قرآن کی ہدایت کے مطابق استوار ہوں. اسی قرآنی ہدایت کی شرح ہے، وہ حدیث ہے، وہ سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ آپ کی سیرت کا جو نقشہ کھینچا ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جب پوچھا گیا تھا ان سے کہ ذرا بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، تو کتنا جامع جواب انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، کانا خلقہ القرآن، ان کی سیرت قرآن ہی تو ہے، وہ قرآن مجسم تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو فالو کرو، اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اسے اپنا امام اور رہنما بناؤ، اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرو، وہ ریاستی امور ہوں، وہ ملکی معاملات ہوں، وہ قومی معاملات ہوں، وہ امت کے معاملات ہوں، سب اس قرآن کی ہدایت کے مطابق طے ہوں. یہ اس لیے نازل ہوا. اور اگر توبہ کی ہے اور صحیح رخ پر آنا چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے، یہ ہے صراط مستقیم جس کی قرآن نے نشاندہی کی. اور اگر اس رستے کو اختیار نہیں کرتے تو پھر جو فتویٰ ہے وہ بعد میں نازل ہوا سورہ مائدہ میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، دو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں. یہ قرآن تو اس لیے آیا تھا، اسے فالو کیا جائے، اس کے مطابق زندگی کو استوار کیا جائے، اسی کے مطابق عدالتوں میں فیصلے ہوں، اور یہ نہیں ہے تو یہی تو اصل کفر ہے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، اس سے پہلے کہ عذاب اچانک آ پہنچے، وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور تک نہ ہو، احساس تک نہ ہو. دیکھیے یہ موت بھی جو ہے یہ اچانک آتی ہے، افراد کے لیے وہ بھی قیامت ہے، وہ تلوار تو اس کی ہر وقت ہر انسان کے سر پہ لٹکی ہوئی ہے، کس وقت گرنا ہے اسے یہ اللہ کو معلوم ہے، اس کا کوئی تعین خود وہ شخص نہیں کر سکتا، تو کسی لمحے بھی آ سکتی ہے. اس سے پہلے پہلے موقع ہے، گناہ خواہ کتنے بڑے تھے، جرائم کتنے بڑے تھے، اللہ بخش دے گا، بشرطے کہ اس رستے کو اختیار کرو. اور یہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے، حدیث کی روح سے، مالم یغر غر، جب تک کہ موت کے واضح آثار، موت کا گھنگرو بولنا، نزا کی خاص کیفیت جو ہے جب تک وہ شروع نہیں ہو جاتی، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن اس امید میں کہ ابھی تو پتہ نہیں موت کتنی دور ہے، اور شیطان انسان کو جو پٹیاں پڑھاتا ہے بہت سی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بھائی ابھی تو بڑھاپا آئے گا، پھر دیکھی جائے گی اور بڑا موقع ہوگا، اور اللہ تو بڑا غفور ہے، بخشنہار ہے، نکتہ نواز بھی ہے، وہ تو بہانے بھی ڈھونڈتا ہے، تو بخش دیے جاؤ گے، ابھی تو موقع ہے، یہ وقت تو وہ ہے کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، اگر اس وجہ سے جری ہو کر گناہ کرتے رہے تو شدید اندیشہ یہ ہے کہ توبہ کی مہلت نہ ملے، توبہ کی توفیق سے مسلوب ہو جاؤ، سلب کر دی جائے. لہذا جب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو فوراً رجوع کرو، سابقہ گناہوں پر اللہ کی جناب میں استغفار کرو، بخشش کی دعا کرو، اور پھر اس صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، یہ پورا رکوع تذکیر بالقرآن کے اعتبار سے بہت جامع مقام ہے. میں آگے تیزی سے ترجمہ کر کے گزر جاؤں گا، لیکن یہ کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سامنے آ جائے بات پوری. فرمایا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص بعد میں افسوس کرے کہ ہائے افسوس کہ جو میں اللہ کی جناب میں جو زیادتی کرتا رہا. ایک کان سے سنتا تھا اللہ کا حکم، دوسرے سے اڑا دیتا تھا، میں نے توجہ ہی نہیں کی، بڑا جری ہو کر اللہ کے احکامات کو توڑتا رہا، شاعر اسلامی کا مذاق اڑاتا رہا. ہائے افسوس، اب بعد میں جو پچھتاوا ہو اس سے پہلے پہلے اللہ نے اگر موقع دیا ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو ابھی بھی اپنا قبلہ درست کر لو، اللہ کی جناب میں توبہ کرو اور اس رخ پر آ جاؤ. وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو مذاق ہی اڑانے والوں میں شامل رہا، میں نے توجہ ہی نہیں کی، سیریسلی لیا ہی نہیں کہ کیا اللہ کا حکم ہے کیا رسول کا فرمان ہے. اَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، یا پھر کوئی شخص جو ہے اس دن افسوس سے کہے گا حسرت بھرے انداز میں کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو آج میں متقین میں شامل ہوتا. اس میں دونوں ہی مفہوم ممکن ہے، کہ کاش کہ میری آنکھیں کھل گئی ہوتی، یا یہ کہ وہ تقدیر کو الزام دے رہا ہے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زبردستی راہ ہدایت پر ڈال دیا ہوتا. بار کہ اس دن وہ ہاتھ مل رہا ہوگا افسوس. او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا جس وقت وہ عذاب کو سامنے دیکھے گا تو اس وقت کہے گا حسرت بھرے لہجے میں کہ کاش کہ ایک بار کا جانا اور ہو جائے، ایک موقع مجھے اور مل جائے. یہ قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اس دن جو اہل جہنم ہے وہ فریاد کریں گے اور حسرت سے اپنی اس کیفیت کا اظہار کریں گے کہ کاش کہ ایک دفعہ مجھے اور موقع دے دیا جائے. آخر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، وَقَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ. یہ اگلی صورت میں آئے گا. پروردگار تو نے ہمیں دو مرتبہ زندہ کیا، دو مرتبہ موت دی، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، تو کیا ایک موقع اور نہیں مل سکتا؟ کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں؟ تو یہ بڑی حسرت ہوگی اس وقت کہ لو ان لی کرۃ، اگر ایک بار مجھے پھر لوٹا دیا جائے، ایک چانس مجھے اور مل جائے، فاکون من المحسنین، تو میں ہو جاؤں گا محسنین میں سے. اور یہ لفظ محسن کو آپ پہچان لیجئے، ایمان کا جو بلند ترین درجہ ہے وہ درجہ احسان ہے. وہ یقین اور ایمان کی کیفیت کے انسان یوں محسوس کرے کہ وہ ہر دم اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم سے کم یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے کہ ایک موقع اور مل جائے تو میں صرف یہ نہیں کہ مسلمان ہو جاؤں گا، ایمان لے آؤں گا، بلکہ ایمان کے بھی اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ جاؤں گا. بس ایک چانس ملنا چاہیے، لیکن یہ حسرت ہی رہے گی. بلا قد جاءت کا آیاتی، فرمایا جائے گا کیوں نہیں، میری آیات تجھ تک پہنچی تھی، رسول آئے تھے، خبردار کرنے والے آئے تھے، انذار کرنے والوں نے متنبع کر دیا تھا، بات پہنچانے والوں نے بات پہنچا دی تھی. فَكَذَّبْتَ بِهَا، تو نے جھٹلایا اسے، کان نہیں دھرے اس پر. وَاسْتَكْبَرْتَ، استکبار کا مظاہرہ کیا. ہوگا کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں، لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ زمانے کا رخ کیا ہے، زمانے کے تقاضے کیا ہیں، اس وقت کون سے فلسفے دنیا میں رائج ہیں. میٹیریلزم کا دور ہے، ہماری اپروچ جو ہے وہ میٹیریلسٹک ہونی چاہیے. سب سے پہلے پاکستان کا معاملہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہمیں اپنی مفاد کی فکر کرنی چاہیے. سودی نظام اگر چھوڑیں گے تو کہاں دنیا کا ساتھ نہیں دے سکتے، معیشت میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. یہ استکبار ہے، گھمنڈ. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، اللہ کی ہدایت کیا ہے، رسول کا فرمان کیا ہے. فاستکبر تبھی ہے، تو نے استکبار کا معاملہ کیا. اور یہ ایک سوچ ہے، یہ کوئی ایک شخص کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری قوم کا ایک طبقہ ہے جو یہ سوچ رکھتا ہے. اقبال نے تو بہت پہلے سے کہہ دیا تھا، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اگر تمہیں آزادی ملتی ہے اس کوسٹ پر کہ دین سے تمہیں جو ہے وہ استعفی دینا پڑے، دین کو ہاتھ سے چھوڑنا پڑے، تو اقبال نے کہہ دیا تھا ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اور ہم یوم اقبال بھی مناتے ہیں، سرکاری سطح پر جو ہے وہ تین تین روزہ کانفرنسیں منعقد کرتے ہیں، بین الاقوامی انٹرنیشنل، لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ اقبال کا پیغام ہے اسے پاؤں ترے رونتے ہیں. وہ پیغام جو ہے وہ اقبال کا اپنا نہیں ہے، وہ قرآن ہی کا پیغام ہے، اسی کی ترجمانی اقبال نے کی. تو یہ استکبار ہے. بلا قد جاءت کا آیاتی فکذبت بها، میری آیات، میرے احکام، میرے پیغامات پہنچے تھے تجھ تک، تو نے توجہ ہی نہیں کی اور گھمنڈ کا مظاہرہ کیا. وکنت من الکافرین، اور تو ہو گیا یا تو تھا ہی کافروں میں، ناشکروں میں. ویوم القیامت تر الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہوگا. اس سے مراد شرک بھی ہے، کوئی غلط بات اللہ کی طرح منسوب کرنا. میں تو یہ سمجھتا ہوں قرآن و حدیث کو ایک طرف رکھ کر دین کی خود سے ترجمانی شروع کر دینا. فرمایا ایسے لوگوں کو تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ اس دن مایوسی سے سیاہ ہو رہے ہوں گے. الیس فی جہنم مثوى للمتکبرین، کیا جہنم جو ہے ایسے ہی متکبرین کا، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کو بچا لے گا اس دن، ان کی بچاؤ کی جگہ پر پہنچا دے گا. اس دن کے شدائد سے، اس دن کی سختیوں سے بچا لیے جائیں گے صرف وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا تقویٰ اختیار کیا. اور تقویٰ کا ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، وہ سے نکاتی لا عمل، وہ راستہ جس نے اختیار کیا ہے. تقویٰ کا لازمی تقاضا یہ کہ انسان معصیت سے، گناہ سے بچے، اللہ کے ہر حکم کو توڑنے سے بچے. پورا دین اس میں آ گیا، اس میں اللہ پر یقین بھی ہے اور دین پر عمل بھی شامل ہے. یہ تقویٰ ہے، جس نے اس رستے کو اختیار کیا اسے اللہ تعالیٰ بچا دے. اس دن کی سختی بہت سخت، بہت شدید ہے. لا يسمعون حسیسها وهم في ما اشتهت انفسهم، یہ سورہ انبیاء میں ہے. اس دن کی سختیوں سے یہ لوگ اہل تقویٰ بچا لیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. لا يمسهم السوء، انہیں کوئی گزن تک نہیں پہنچے گا. ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے. اللهم ربنا جعلنا منهم، اللهم ربنا جعلنا منهم. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لاہ عمل کو، اس راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.